منتر پڑھ کے پھونکنے والا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے. آج مسلمان کا عقیدہ کن چیزوں پہ آ گیا ہے کہ ہمیں شفا کہاں سے ملتی ہے؟ قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، خانقاہوں پہ جانا، چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز، عرس اور نہ جانے کیا کچھ. اور یہ جاہلیت کا مشرک یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی شافی، اللہ ہی کافی. یہ دو جملے قابل غور ہیں مسلمانوں کے لیے. مشرک یہ کہتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ. ہاں تو فحلق میں جھاڑ پھونک کروں اور قربان جائیے صاحب سیرت کی سیرت پہ علیہ الصلاۃ والسلام. برا نہیں منایا جب یہ کہا گیا کہ آپ پہ برا اثر ہے، میں جھاڑ پھونک، برا نہیں منایا. یہ بھی ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ مخالفین جو کچھ کہیں آپ صبر و تحمل سے ان کا جواب دیں اور برا نہ منائیں. آپ نے برا نہیں منایا بلکہ اس کو بٹھایا اور کہا سنو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من یهدیه اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. بس یہ کچھ کہا. قال اعد علی کلماتک هؤلاء، ضماد کہنے لگا. ذرا یہ دوبارہ سنائیے، آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے پڑھا کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. تین بار اس نے آپ سے یہ جملے سنے اور پھر کہنے لگا، لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء. میں نے جادوگروں اور نجومیوں اور کاہنوں سب کی باتیں، سب کا کلام، سب کے جنتر منتر سنے، شعراء کا کلام بھی سنا. فما سمعت مثل کلمات هؤلاء، جو کچھ آپ نے کہا اس کی تو بات ہی اور ہے. ولقد بلغنا ناعوس البحر، یہ تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والے جملے ہیں، یہ تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والے جملے ہیں. اور پھر کہنے لگا، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے، ابایعک علی الاسلام، میں اسلام پہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں مسلمان ہونے. جاہلیت کے زمانے میں بھی شعر و شاعری عام تھی، قصیدے لکھنے والے، دیوان اور مرثیے مرتب کرنے والے بہت تھے. خصوصاً سات بڑے قصیدے مشہور تھے. آج بھی عربی ادب پڑھتے ہوئے ہم نے بھی طالب علمی کے زمانے میں یہ سات قصیدے پڑھے اور بڑے مشکل امتحان سے گزرے. یہ سات قصیدے معلق تھے کعبے پہ، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سبعہ معلقات. آج بھی یہ سات قصیدے، سات دیوان شاہکار نمونہ ہے عربی ادب کا جاہلیت کے زمانے میں. ایک شاعر گزرا ہے امرؤ القیس، بڑا شاعر تھا اور اس کے اشعار میں غلاظت اور گندگی اور بے حیائی تھی، کفر اور شرک تھا. اس لیے امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امرؤ القیس صاحب لواء الشعراء الى النار، جہنم میں جانے والے شاعروں کی قیادت امرؤ القیس کرے گا اور یہ اپنے ساتھی شاعروں کو جہنم میں لے کے جائے گا جو شاعر اس کی طرح کے شاعر ہوں گے. ان شعراء میں کئی شعراء ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جن میں ایک مشہور ہے لبید ابن ربیعہ. یہ وہ خوش نصیب شاعر ہیں کہ ان کے کلام کو، ان کے اشعار کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق شوق سے گنگناتے تھے اور اپنی زبان مبارک پہ ان کو لاتے تھے. ایک اور شاعر ہے امیہ بن ابی اصل, یہ جاہلیت میں گزرے مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے کلام میں توحید اور اخلاق کا سبق ہے, اس لیے مشرک ہونے کے باوجود ان کے کلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. صحابہ میں جو مشہور شاعر تھے ان میں سر فہرست حسان ابن ثابت ہیں, یہ شاعر تھے اور نعت گو شاعر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے قصیدے اور نعتیہ اشعار کہے. احادیث میں یہ آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسان کے لیے باقاعدہ کرسی منبر رکھوایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس پر بیٹھو اور مشرکوں کو اپنے اشعار سے مارو, اہجم ہم اپنے اشعار سے ان پہ حملے کرو, اور آپ کی ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے. تو صحابہ میں ایک ہے حسان بن ثابت, اور ایک ہے عبداللہ بن رواحہ, اور ایک ہے کعب بن زہیر, اور ایک ہے کعب بن مالک. صحابیات میں, عورتوں میں, خواتین میں وہ مشہور صحابیاں ہیں خنسا, جن کا کلام بڑا مشہور ہے, اور یہ مشہور شاعرہ ہیں, اسلام قبول کیا انہوں نے اور یہ صحابیاں ہیں. اور قادسیہ میں چار نوجوان بیٹے انہوں نے اپنے شہید کروائے, خنسا رضی اللہ عنہا. یہاں سورہ شعراء کے آخری حصے میں جن شعراء کی مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہ شعراء ہیں جو کافر اور مشرک ہیں یا فاسق و فاجر اور بے دین ہیں اور حرام کاری اور قبائل کا ارتکاب کرنے والے عادی مجرم ہیں, وہ شاعر جن کے کلام میں بے حیائی اور جھوٹ اور مبالغہ آمیزی ہے. البتہ وہ شاعر ایمان والے ہیں, اعمال صالحہ والے ہیں, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں, وہ اس سے مستثنا ہے, اس لیے کہ پہلی آیات میں شعراء کی مذمت ہے اور شعراء کی پیروی کرنے والوں کی بھی مذمت ہے, لیکن اس سے چار کو مستثنا, ان شعراء کو مستثنا قرار دیا گیا جن شعراء میں چار صفات موجود ہوں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. چار صفات جس شاعر میں یا جس شاعر کے شاعرانہ کلام میں ہو وہ اس سے مستثنا ہے, یعنی وہ گویا کہ اچھا شاعر ہے. امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون, سورہ شعراء کی یہ آیات جب نازل ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, فرمایا جاء عبداللہ بن رواحہ وحسان بن ثابت وکعب بن مالک وکعب بن زہیر, یہ چاروں شعراء صحابہ آئے اور عرض کیا, وہم یبکون اور رو رہے تھے, روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ انزل اللہ هذه الآیہ وهو يعلم اننا شعراء, اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اس میں شعراء کی مذمت ہے اور ہم تو شعراء ہیں. قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا ما بعدها, اس کے بعد والی آیت بھی تو پڑھو, الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا, فرمایا انتم, تم لوگ یہ ہو کہ تمہارا یہ ذکر ہے, تو صحابہ کو تسلی دی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں جب اشعار کے اس واقعے کو بیان کیا تو دو باب اور دونوں باب کا الگ عنوان باندھا. ایک باب کا عنوان امام بخاری کے ہاں یہ ہے, ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من, شعر و شاعری اور گنگنانا اور منظوم کلام وغیرہ, اس میں سے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی مکروہ ہے. اور دوسرا باب نمبر 92 اس کا عنوان یہ رکھا, ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر, یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ انسان ہر وقت شعر و شاعری کرتا پھرے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہاں تک کہ حتی یصدہ عن ذکر اللہ تعالی والعلم والقرآن, ایسی شعر و شاعری ناپسندیدہ ہے جو کسی مسلمان کو اللہ کے ذکر سے, علم سے اور قرآن سے روکے, اس کی مذمت ہے. اور امام النووی نے صحیح مسلم میں ان احادیث کی شرح میں لکھا اور اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک صحابی تشریف لائے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا, سواری پہ یہ سوار تھے, پوچھا هل معك من شعر امیہ بن ابی الصلت, کیا تمہیں کچھ امیہ بن ابی الصلت کے اشعار یاد ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ سناؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شعر سنایا. تو آپ نے فرمایا کہ اور سناؤ. تو اس طریقے پہ میں نے 100 شعر آپ کو سنائے اور آپ نے میری ہمت افزائی کی. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو خود فرمائش کر کے سنا, کیونکہ ان اشعار میں توحید تھی اور اخلاقیات کا درس تھا. اسی لیے امام نووی یہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ الشعر الذی لا فحش فیہ, اس میں یعنی وہ شعر و اشعار جن میں فحاشی وغیرہ نہ ہو وہ صحیح ہے. اور پھر انہوں نے وہی جملہ ذکر کیا جو اس سے پہلے ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ ہوا کلام حسن ہو حسن و قبیح قبیح. یہ بھی دوسری باتوں کی طرح چند جملے ہیں, جو اچھا جملہ ہے وہ اچھائی ہے, جو برا جملہ ہے وہ بری چیز ہے. اور امام النووی نے فرمایا کہ فقط سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشعر واستنشده وامر به حسان في هجاء المشركين وانشده اصحابه بحضرته في الاسفار وغيرها وانشده الخلفاء وائمه الصحابه وفضلاء السلف ولم ينكره احد منهم على اطلاقه وانما انكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شعر اچھائی والے ہوں, اخلاقیات والے ہوں, اصلاح والے ہوں, وہ جائز ہیں, اور جن اشعار میں فضول باتیں ہوں, فحاشی و بے حیائی ہو, ان سے منع کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم کہ اس جملے کا ہم نے حوالہ دیا گزشتہ درس میں کہ یہ جو گانا بجانا اور غلط قسم کے اشعار ہیں یہ قرآن ہے کس کا؟ شیطان کا. اور یہ کلام ہے کس کا؟ شیطان کا. اور امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابلیس نے ایک چیخ ماری اور اپنے تمام حواریین کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ای عیسو انتریدو امت محمد علی الشرک, آج کے بعد امت محمد اجتماعی طور پہ شرک کے بارے میں تم مایوس ہو جاؤ, لیکن افشو فیہما الشعر, اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو شعر و شاعری پہ لگا دو. ابلیس نے اپنے حواریین سے کہا. تو اس سے مراد ظاہر ہے وہی اشعار ہیں جو غلط قسم کے اشعار ہیں. امام ابو داود نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا جس حدیث میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من البیان سحرا, یہ پہلی بات. دوسری وان من العلم جہلا. تیسری وان من الشعر حکمہ یا حکمہ. اور چوتھی وان من القول عیالا. پہلی بات ان من البیان سحرا, بعض لوگوں کے بیان میں, تقریر میں, گفتگو میں, بول چال میں جادو ہوتا ہے. اور جادو ایسے ہوتا ہے کہ وہ چرب زبانی اور مکاری اور چال بازی اور سیاست اور عیاری کی وجہ سے وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں, خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. اور ذہن میں وہ حدیث لے آئی جو متفق علیہ, ہم نے اس سے پہلے سنائی آپ کو. ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے کیس, اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہیں. دونوں میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سادہ, کمگو, خاموش, بول نہیں سکتا, اور دوسرا ماشاءاللہ 10 میٹر لمبی زبان ہوتی ہے اس کی, خوب بولتا ہے. ہر موضوع, سیاست پہ بولے وہاں گھنٹوں بولے گا, ہر موضوع پہ بولنا, ہر محفل میں بک 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 نہیں بولے جائے. تو یہ چرب زبانی, مکاری, عیاری, سیاست, چالاکی, یہ تو فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر میں اس شخص کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور یہ حقدار نہ ہو تو جان لے کہ میں نے جہنم کا ایک ٹکڑا, ایک آگ جہنم کی اس کو دے دیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ زبان, اس کے ذریعے اچھے اچھے لوگ بھی بعض اوقات بات کو نہیں سمجھ پاتے اور فیصلہ کرنے میں جیسے وکیل ہیں. اب وکیل بے گناہ کو پھنسوا دیتے ہیں, اور جو ظالم اور مجرم ہوتا ہے اس کو وہ چھڑوا دیتے ہیں. شعراء میں جو اچھے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اصلاحی شعر کہے ہیں, ان میں ایک اکبر الہ آبادی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں رپٹ تھانے میں رقیبوں نے جا کے کیوں لکھائی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی اکبر وکیلوں کے بارے میں کیا کہہ گئے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ چرب زبانی ہے. اس لیے فرمایا ان من البیان سحر, بعض لوگوں کی باتوں میں جادو ہوتا ہے, ہر آدمی مان لیتا ہے, فوراً سننے والا متاثر ہو جاتا ہے اور آدمی فوراً موم بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو, یہ صاحب بڑا اچھا بولتے نہیں بھائی, وہ تو جھوٹی اور مکاری کی باتیں ہیں. یہ تو پہلی بات. دوسری ان من العلم جہلا, علم میں جہل ہوتا ہے. اور لکھا کہ وہ عالم جس کا عمل علم کے خلاف ہو اور جو غلط قسم کا علم نشر کرے. تیسری چیز ان من الشعر حکمہ یا حکمہ, یہ صحیح بات. فہیا ہذہ المواعظ والامثال التی یتعظ الناس بها, بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حکمت ہوتی ہے, سبق ہوتا ہے, درس ہوتا ہے, واعظ اور نصیحت. اور چوتھی بات ان من القول عیالا, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غلط قسم کی جھوٹی اور مبالغہ آمیزی پہ مشتمل ہوتی ہیں. اشعار اور شعر شاعری, بعض اوقات شعر کہنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے. یہی کعب بن مالک اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, شرح السنہ میں امام البغوی نے اسے بیان کیا. فرمایا کہ جب یہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, شعر اور شعراء کے بارے میں اللہ نے تو یہ آیات نازل کی ہیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ, مومن اپنی تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے. والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحًا نَبْرِي, تم اشعار کے ذریعے کافروں اور مشرکوں اور منکروں کو تمہارے اشعار تیر اور نیزوں کے زخم سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اس حدیث نے یہ بتایا کہ کافروں کو جواب دینے کے لیے, مشرکوں کو جواب دینے کے لیے, مخالفین کو جواب دینے کے لیے اچھے شعراء اچھے اشعار کی ہمت افزائی کی جائے. اس کے بارے میں امام الشوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھا کمن یہجو منہم من ہجاہ او ینتصر لعالم او فاضل, وہ شخص جو شعر اور اشعار کے ذریعے علماء اور اچھے لوگوں کی حمایت کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کی مدد اور نصرت کرتا ہے, ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم. فرمایا امام الشوکانی نے کہ شیعہ رافضی اور یہ بدعتی اور دوسرے لوگ اپنے اشعار کے ذریعے ان کے شعراء اہل سنت والجماعت اور علماء اور سلف صالحین اور ائمہ کرام اور ان کے بارے میں جو بھی غلط قسم کی گفتگو اور کلام کہتے ہیں, اس کے مقابلے کے لیے ایسے شعراء کا ہونا ضروری ہے جو علماء کا اور ائمہ کا اور سلف صالحین کا دفاع کریں. فإن الانتصار للحق بالشعر من اعظم المجاہدہ, یہ بڑے جہاد میں سے ایک بڑا جہاد ہے جو اپنے شعر اور کلام کے ذریعے اسلام کی, ملت اسلامیہ کی اور علماء اور سلف صالحین کی حمایت اور حفاظت کرتا ہے. وفاعلہ, اور یہ شاعر من المجاہدین فی سبیل اللہ, مجاہدین میں سے ہے. یہ امام الشوکانی نے اپنی تفسیر میں لکھا, اور یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ ایک موقع پہ حسان آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اشعار کہوں، مشرکین پہ لا یعنی رد کروں، جس طریقے پہ انہوں نے لان تان کیا ہے، سب کو شتم کیا ہے، میں ان کا جواب دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو اشعار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذکر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ فکر نہ کریں، لَأَسُلَّنَّكَ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، جیسے مکھن سے یا آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، میں اس طریقے پہ آپ کا ذکر اس طریقے پہ نکالوں گا اور آپ کے مناقب ایسے بیان کروں گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے. تو فرمایا اُحْجُمْهُمْ وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ، حملہ کرو ان پہ، جبریل تمہاری تائید کے لیے موجود ہے. اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، اس روایت کو نقل کیا، ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتے رہو گے جبریل تمہاری تائید میں تمہارے ساتھ یہاں رہیں گے. اور متفق علیہ حدیث میں تو دعا ہے حسان کے لیے، اللهم ايده بروح القدس، اللہ تو حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. اچھے شعر اور اچھے اشعار کے لیے یہ ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پہ جب انصار اور مہاجرین خندق کھود رہے ہیں اور خندق کھودتے ہوئے اشعار پڑھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کے لیے اور مرنے پر یعنی موت پر بھی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے. یہ شعر جب آپ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور یہ شعر پڑھا جواب میں، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. یہ شعر آپ نے پڑھا، اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان سب کی اللہ تو مغفرت فرما. اور ایک موقع پہ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو یہ شعر پڑھا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. یہ شعر آپ نے پڑھا، اپنی انگلی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تو زخمی ہوئی ہے، یعنی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں. ابھی ہم نے ذکر کیا لبید کا، جو مشہور شاعر ہے، ان کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے. اور یہ ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ تعالی نے مشکات کی شرح میں لکھا کہ یہ لبید رضی اللہ عنہ، ان کا یہ مشہور قصیدہ ہے، اس کا یہ شعر متفق علیہ روایت میں موجود ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے اور ہر نعمت کے لیے زوال ہے، ہر نعمت کے لیے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر ایک نعمت ختم ہونے والی ہے دنیا میں، زندگی ہو، جوانی ہو، صحت و عافیت ہو، جو کچھ بھی ہے. ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ ان کا شعر نقل کیا کہ نعیمک فی الدنیا عرب وحسرت، نعیمک فی الدنیا غرور وحسرت، وعیشک فی الدنیا محال وباطل. اور فرمایا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہی لبید جو مشہور شاعر ہیں، تو پوچھا ساتھیوں نے کہ آپ نے کلام اپنا کوئی کہنا چھوڑ دیا، کوئی نیا کلام؟ فرمایا یکفینی القرآن. فرمایا کہ اب کلام اپنا منظوم کلام لکھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن موجود ہے، قرآن کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنا کلام کہیں. اور یہ امام القرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر کی عادت تھی کہ رات کو پہرہ دیتے تھے اور اپنی رعایا کی خبر لیتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، جن کا یہ جملہ تاریخ نے محفوظ کر لیا کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا کہ یہ کتا پیاسا کیوں مرا. آج مسلمان امت کا کیا حالت ہے؟ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں, مسلمانوں کے بیٹے, مسلمانوں کے بوڑھے اس زمین پر کس کس طریقے سے جن کو ستایا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. عمر کیسا خلیفہ ہو سب تو بات ہے. عمر نکلے, خرج عمر لیلۃ یحرس فرأ مصباحا فی بیت وإذا عجوز تنفث صوفا تقول. گزرے, دیکھا ایک گھر میں چراغ روشن ہے, روشنی ہے, اور کوئی بوڑھی عورت وہ اپنا چرخہ چلا رہی ہے, اور چرخہ چلاتے ہوئے وہ یہ پڑھ رہی ہے, علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون, علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار, قد كنت قواما بكاء بالاسحار, یا لیت شعری والمنایا اطوار, هل یجمعنی وحبیبی الدار. وہ اپنی حالت اور اپنے من میں مگن ہے اور یہ پڑھ رہی ہے, علی محمد صلاۃ الابرار, درود شریف پڑھ رہی ہے, اور یہ نظم اور یہ شعر اور یہ نعت پڑھ رہی ہے, صلی علیہ الطیبون الاخیار. اور پھر تعریف کر رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں استغفار کا حکم دیتے تھے, اور کاش کہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ مجھے میرے حبیب کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے, اس آرزو کو پیش کیا. فجلس عمر یبکی, خلیفہ وقت اس بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے اور دہلیز پہ چمٹ کے بیٹھ گئے اور وہیں رونا شروع کر دیا. تو شعر اور شعرا میں یہ چیز ہم نے پڑھی کہ جس شعر اور جس شاعرانہ کلام کی مذمت ہے اس سے مراد وہ شعر اور وہ اشعار ہیں جو فحاشی اور بے حیائی والے ہوں, جو جھوٹ اور ظلم والے ہوں. کیونکہ جس طریقے پہ اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کو ستانا حرام ہے, اس میں یہ شعر و شاعری بھی شامل ہے. بولنے والے خطیب ہوں, واعظ ہوں, مقرر ہوں, مصلح ہوں, ناصح ہوں, مربی ہوں, شاعر ہوں, صحافی ہوں, دانشور ہوں, قلمکار ہوں, یہ سب یاد رکھیں کہ جو قلم, جس قلم کے ذریعے یہ حرف حرف لکھتے ہیں, سینکڑوں صفحات اس سیاہی سے سیاہ کر دیے, اور جو زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہیں, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے قلم سے, تحریر سے, تقریر سے, بہتان لگایا ہے, غیبت کی ہے, اس کو ستایا ہے, من کانت لہو مظلمت لأحد, فرمایا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, جس کسی نے کسی کو ستایا ہے وہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے, ورنہ قیامت کے دن نیکیاں وہاں چلی جائیں گی, اس کے گناہ تم پہ لاد کے تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے ہر بولنے والا, ہر لکھنے والا, شاعر ہو یا غیر شاعر, اپنا محاسبہ کرے. ہاں, اس موقع پہ یاد آئے کون, مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ, ہندوستان کے مشہور عالم, مصلح, مصنف, مربی, مجاہد, محدث, مفسر, مفکر, فرمایا کرتے تھے کہ جب درس یا تقریر یا بیان دیتے یا کچھ ارشاد فرماتے تو بولنے سے قبل یہ مختصر سی دعا پڑھا کرتے کہ اے اللہ, اس مجلس میں مجھ سے ایک حرف بھی, جملہ, کلام, تقریر, گھنٹوں نہیں, ایک حرف بھی میری زبان سے اللہ ایسا نہ نکلوا جس پر کل قیامت کے دن تیرے سامنے رسوا ہونا پڑے. یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہ زبان سے ایک حرف بھی ایسا نہ نکلوائی ہو جس پر کل رسوا ہونا پڑے. آج جن لوگوں کی مدح و ثنا میں قصیدے, نظمیں, استقبالیے اور تقاریر اور جو کلام لکھا جاتا اور جو کچھ بولا جاتا ہے، جن کی حمایت میں سینکڑوں صفحات سیاہ کر دیے، من گھڑت افسانے، جھوٹی کہانیاں، فضول قصے، طنز و مزاح، لطیفے، اور یہ سیاسی مخالفین کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں جو کچھ صحافی لکھتے ہیں اخبارات اور رسالوں میں، اور جو واعظ اور تقریر کرنے والے کہتے ہیں، ایک ایک حرف کا، ایک ایک جملے کا، ایک ایک شعر کا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. والشعراء يتبعهم الغاوون، غاوون اسم فاعل، اس کی جمع ہے غاوون، گمراہ. شاعر خود تو گمراہ ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اس آیت پہ غور کیجئے، والشعراء، یہ نہیں پڑھنا کہ والشعراء هم الغاوون، نہیں، والشعراء يتبعهم، شعراء کے پیچھے چلنے والے وہ گمراہ ہیں. تو شعراء تو ہو ہی گمراہ، شعراء تو ہیں ہی گمراہ، جو ان کے پیچھے گیا وہ بھی گیا کام سے. اس لیے کیوں، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر وادی میں سرگردہ پریشان کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کے لیے کلام لکھا، چڑھتے سورت کے پجاری، یہ آئے تو ان کو سلام، وہ آئے تو ان کی مدح سرائی، وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے پورا، یعنی ان کے عیوب اور نقائص گنوانے شروع، جب وہ موجود تھے تو وہ سب کچھ تھے، اور ان کے دم سے چاندنی تھی، اب وہ گئے تو کہنے لگے ہاں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ذرا یہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ لمحہ فکریہ، نعتیں پڑھنے والے نعت خوان اور حمد و نعت لکھنے اور کہنے والے شعراء، ان کی حالت یہ ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی، حمد و نعت کرنے والوں کو دیکھ لیں کہ شکل و صورت، لباس، کردار، اخلاق، معاملات، لین دین شریعت کے مخالف، سنت کے مخالف، دین کے مخالف، اور اللہ کی توحید کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زمین و آسمان کو ایک کر دیں گے. اور کلام وہ ہوگا، نعت ایسی پڑھیں گے کہ ایک سما بن جائے گا، ہر سننے والا متاثر. اور کچھ لوگ دل نرم ہوتا ہے، رو بھی پڑتے ہیں، لیکن خود یہ لوگ جن کا پیشہ ہی نعت خوانی بن گیا یا شعراء، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ہر دانشور، ہر شاعر، ہر نعت خوان، ہر واعظ مقرر، ہر صحافی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ یہاں مذمت کر رہا ہے شعراء کی، اس لیے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. یہ چیز سورہ الصف میں بھی ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں سب سے، ہم سب سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، جو کچھ تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں. یہ شعراء سے بھی خطاب اور ہر ایک سے. یہی وجہ ہے کہ یہ شعراء اور یہ دانشور اور یہ خطبا اور مقررین اور یہ صحافی اور یہ بڑے، حالت یہ ہے اپنے کلام میں، اشعار میں، تحریر میں، تقریر میں بہادری اور شجاعت کے قصے اور جہاد کے بارے میں خوب بہت کچھ لکھا کہا جاتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو بھاگنے والوں میں سرے فہرست ہی. اخلاقیات اور عفت کا درس دینے والے اپنا دامن تار تار سیاہ اور تھبوں سے پر. تو اسی لیے امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی نے، جو کہ امام تھے اور شاعر بھی تھے، اسی انہی قسم اور اسی قسم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تا تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وأنت تظهر حبه تم اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کا اظہار کرتے ہو تعصی اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ قیاس میں عقل میں یہ بات نہیں آتی اور فرمایا لو کان حبک صادقا اگر تمہیں واقعی رسول سے اسلام سے دین اور شریعت سے سچی محبت ہے لاطعتہ تو رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تم نے کیوں ان المحب لمن يحب مطيع محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے مخالف نہیں ہوتا تم تو رسول کے مخالف ہو ان المحب لمن يحب مطيع وہ تو مطیع ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ شاعر اور وہ شعرا اور وہ شاعرانہ کلام اس مذمت سے بچ گیا یعنی شاعر اور شعر و شاعری کی مذمت ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہے لیکن وہ شاعر اور وہ کلام اور وہ لوگ جن کے ہاں یہ چار شرطیں ہوں وہ مستثنا ہے ان کے لیے معافی ہے ان کا کلام مقبول ہے مطلوب ہے اور جائز ہے پہلی شرط الا الذین آمنوا ایمان کے لوازمات کو پورا کرو دوسرا وعملوا الصالحات اپنا عمل صحیح کرو تیسرا وذکروا اللہ کثیرا کثرت سے اللہ کا ذکر کثرت سے محبوب کے لب و رخسار کا ذکر نہیں کثرت سے اللہ کا ذکر یہ ہے اچھے شاعر کی نشانی اور چوتھی وانتصروا من بعد ما ظلموا جن پہ ظلم کیا گیا انہوں نے دفاع کیا اور بدلہ لیا ملت اور قوم اور دین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا دفاع کرو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تقریر کر کے اسلام کا دفاع کرو اللہ نے شعر و شاعری کی توانائی دی ہے اس کے ذریعے دین کی خدمت ملت کی خدمت کرو اللہ نے قلم کی صلاحیت دی ہے اس قلم کو اسلام اور دین اور ملت کے لیے استعمال کرو یہ ہے وانتصروا من بعد ما ظلموا انجام یہ ہے وسيعلم الذين ظلموا ظلم کرنے والے عن قریب جان لیں گے ای منقلب ينقلبون کیسے پلٹنے کی جگہ یہ پلٹے ہیں جو آخری انجام ٹھکانہ جہنم ہے جب وہاں پہنچیں گے تو پھر معلوم ہوگا تو قابل قدر ہیں وہ شعراء جو اپنے اشعار کے ذریعے ملت کی خدمت کرتے ہیں جن میں ماضی میں علامہ اقبال اور یہی اکبر الہ‌آبادی اور مولانا ظفر علی خان اور مولانا الطاف حسین حالی اور خواجہ عزیز الحسن منصور اور ان کی طرح کے کئی اور شعراء جنہوں نے اردو ادب میں اصلاح نصیحت تربیت جہاد کے ذمن میں اچھے اشعار گئے اور امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی جو امام ہیں اور ایک اچھے شاعر گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑے عجیب اور بڑے اچھے اچھے شعر کہے ایک مقام پہ فرمایا الناس بالناس ما دام الحیاۃ بهم والسعد لا شک تارات وحبات لوگ جب تک انسانی معاشرہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن خوش نصیب لوگ اکا دکا نظر آتے ہیں کون ہے وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْوَرَى رَجُلٌ تُقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتٌ لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے عَلَى يَدِهِ تُقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتٌ دوسروں کی حاجت روائی کرے ان کی مدد کرے ان کی خدمت کرے اور پھر نصیحت کی کہ سن اے سننے والے لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات اللہ نے جتنی طاقت بھی دی ہے اس کے ذریعے ہر محتاج کی خدمت کر اگر تو خوش بختی چاہتا ہے سن وشکر
فضائل صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجه. اس اللہ کا شکر ادا کر جس نے تجھے یہ مقام دیا. الیک لا لک, یہ عجیب جملہ ہے, الیک لا لک عند الناس حاجات, تجھے لوگوں کا محتاج نہیں بنایا بلکہ دوسروں کو محتاج بنا کے تیرے گھر بھیج دیا. اس پہ اللہ کا شکر ادا کر اور آئے ہوئے لوگوں کا اکرام کر. آخری شعر بڑا عجیب ہے, فرمایا کہ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم, لوگ مر گئے لیکن ان کی نیکیوں کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں. کتنے وہ ہیں جو عالم برزخ میں چلے گئے, مر گئے لیکن اپنی نیکیوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں. وعاش قوم وهم في الناس اموات, کتنے وہ ہیں جو زندہ ہیں لیکن مردوں سے بدتر. اور امام الشافعی نے, کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد تھے, اپنے استاد کے استاد کی منقبت بیان کی اور عنوان رکھا ابو حنیفہ, فرمایا لقد زال البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفہ باحکام واثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفه, وزن برابر تھی. فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفه فرحمه ربنا ابدا عليه مدى الايام ما قرئت صحيفه. ابو حنيفه رحمه الله تعالى فرمایا لقد زال البلاد ومن عليها امام المسلمین ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کی وجہ سے مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں وہ ہر ملک خوبصورت نظر آتا ہے. احکام کی وجہ سے, آثار کی وجہ سے, فقہی فراست کی وجہ سے, جیسے زبور صحیفے کی آیات چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں, اسی طرح ابو حنیفہ کے فقہی جو تحقیقات ہیں. فما بالمشرقين له نظير, ان کی نظیر, ان کا ہم مثل تو نہ مشرق میں ہے, ولا بالمغربين مغرب میں ہے, ولا بکوفہ, حتیٰ کہ کوفہ میں بھی ان کا کوئی نظیر نہیں ہے. فرحمت ربنا ابدا علی, ہمیشہ اللہ کی رحمت ہو ان پہ, مدل ایام, جب تک دن ہے یعنی قیامت تک, ما قرئت صحیفہ. اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک اور موقع پہ کہ دیکھ ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤوس عليك ولا رخاء. ایک حالت کبھی نہیں رہتی, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. تکلیف اور مشکل میں صبر کرو, وقت جلدی گزر جائے گا. خوشی اور راحت میں شکر ادا کرو, اس میں خیر و برکت ہوگی. اور یاد رکھو کہ جب قضا آتی ہے, فضا آتی ہے, فضا تنگ ہو جاتی ہے. وارض اللہ واسعہ ولکن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء, اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے, قضاء و قدر سے بچنا اور بھاگنا چاہتے ہیں چلے جاؤ, لیکن جہاں بھی جاؤ گے قضاء و قدر جو مقدر ہے وہ تو آئے گا. اس لیے وارض اللہ واسعہ ولکن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء, جب قضاء و قدر خود خود سے کسی نے پوچھا, خود خود سے کسی نے پوچھا کہ تم زمین کی تہ میں پانی اگر ہے تمہیں نظر آ جاتا ہے, اور شکاری کا جال نظر نہیں آتا جس میں تم پھنس جاتے ہو, تو خود خود نے جواب دیا کہ پانی مجھے اس لیے نظر آتا ہے کہ اللہ نے میری بینائی, میری آنکھوں میں یہ وہ صلاحیت رکھی ہے کہ زمین کی تہ میں پانی مجھے نظر آ جاتا ہے, لیکن شکاری کا جال اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ قضاء و قدر کے فیصلے. تو اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی ہی مہربانی, ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں
اور ان آیات میں غور و فکر کریں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے. الحمدللہ آج سورہ شعراء کی تفسیر مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنی اس کتاب سے جوڑے رکھے اور اس کتاب کی خدمت سے ہمیں لگائے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت ہو اور آخری سانس ہو تب بھی ہماری زبان پر اللہ کا نام ہو. اس کے فضل و کرم سے سورہ النمل کی تفسیر کا آغاز ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.